جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا تھا ابو سفیان سے اور کفار قریش سے، تو یہ لوگ فاتح و ہم بھی لیا، یہ ان کے پاس آئے اس حال میں کہ یہ لوگ ایلیا میں تھے، فدعاهم بمجلسه، تو ہرقل نے ان کو اپنی مجلس میں بلایا، وحولهم وظناهم، اور ہرقل کے آس پاس روم کے جو آج کی جو اہم اہم شخصیات تھی وہ بھی جمع دی، ثم دعاهم، پھر بلایا ان کو ہرقل نے، ودعا بالترجمانی، اور اپنے مترجم کو ٹرانسلیٹر کو بھی اس نے بلایا، اس کے بعد کہا، آگے جو ہے وہ لمبی بات ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بہت لمبی حدیث ہے یہ، اس کے بعد اس چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں تو بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی آگے، ابھی میں نے صرف ترجمہ کیا آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں جب آپ نے صلح حدیبیہ کر لیا، یعنی مکے والوں کے ساتھ آپ نے صلح کر لی تھی، تو اس کے بعد آپ نے بہت سارے بادشاہوں خط لکھے اسلامی دعوت کے لیے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے، تو آپ نے جہاں جہاں خطوط بھیجے تھے اس میں ایک خط ہرقل کے پاس بھی گیا تھا، ہرقل یہ روم کا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اور بہت مشہور اس زمانے میں اس کی حکومت بہت مشہور حکومت تھی، دو ہی حکومتیں اس زمانے میں بڑی طاقتور حکومتیں مانی جاتی تھیں، اس میں سے ایک ہرقل کی حکومت تھی، تو یہ ہرقل اپنے آپ میں بھی بڑا باصلاحیت آدمی تھا، سوجھ بوجھ کا مالک تھا، بلکہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس زمانے میں نجومی بھی تھا، یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے بہت ساری باتیں وہ کہا بھی کرتا تھا، اس کے دربار میں اور بھی لوگ اس طرح کے ہوا کرتے تھے، لیکن یہ بھی خود یہ کام کیا کرتا تھا، یہ جانتا تھا، پیسے لے کر کے یہ کام نہیں کرتا، لیکن یہ جانتا تھا اس چیز کے بارے میں، اور یہ خود بھی اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں کیا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط اس کے پاس پہنچا ہے ہرقل کے پاس، تو یہ ہرقل اس خط کی اس نے بڑی تعظیم کی، اس کا بڑا احترام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اس کے بڑے اچھے خیالات رہے، اس نے یہ سوچا کہ ذرا تحقیق کی جائے اس کے تعلق سے کہ یہ جس آدمی نے خط بھیجا ہے وہ کون ہے، اس کے حالات کیسے ہیں۔ تحقیق کرنے کے لیے اس نے یہ کہا کہ اگر اس کی قوم کا کوئی آدمی یہاں آس پاس ان کو نظر آ جائے تو اس کو بلا کر کے لاؤ۔ اس طریقے سے ہرقل کے جو درباری لوگ تھے وہاں شام کے علاقے میں، شام کا یہ علاقہ تھا، اس علاقے میں تلاش کرنے لگے۔ اسی موقع پر ابو سفیان یہ ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، اور اسی لحاظ سے ابو سفیان یہ کہہ رہے ہیں بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر، تو اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں تھے، تو ابو سفیان مشرک تھے اور مشرکوں کی ایک جماعت کے ساتھ، مکے کے کفار کی جماعت کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، تو جب ہرقل لگے لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا تو یہ ابو سفیان اور ان کے ساتھی مل گئے، ان کو پکڑ کر کے ہرقل کے دربار میں لایا گیا۔ ہرقل نے ان کو بلانے کے بعد ایسے کام کیے ہیں جس میں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑا سوجھ بوجھ کا مالک تھا، اللہ نے اس کو دماغ دے رکھا تھا اور بہت ساری خوبیاں اس کے اندر تھیں، وہ چیزیں آپ کے سامنے آگے کی باتوں سے آئیں گی۔ اس نے یہ کیا سب سے پہلے کہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جب آ گئے، تبھی ابو سفیان اور اس کے ساتھی عربی زبان جاننے والے، عربی بولنے والے، اور اس کی زبان عربی نہیں، تو اس نے پہلے کام تو یہ کیا کہ اپنے دربار میں، اس کے دربار میں ایک جو عربی زبان جاننے والا تھا جو بات کو سن کر کے اس کی زبان میں بول سکتا تھا، اس کو بھی ساتھ میں بلا لیا، ان کو بھی بلا لیا۔ اس کے بعد بلانے کے بعد پوچھتا ہے، سب سے پہلا سوال اس کا یہی ہے، اپنے اس نے مترجم سے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ذرا پوچھو ان میں سے کہ ان میں سب سے قریبی آدمی کون ہے، ان میں سے جو جس آدمی نے ہمارے پاس خط بھیجا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے ذرا معلوم کرو۔ ظاہر سی بات جو لوگ بھی گئے ہوئے تھے اس میں سب سے قریبی رشتہ ابو سفیان ہی کا تھا، تو ابو سفیان نے کہا کہ جو ہے میرا سب سے قریبی رشتہ ہے۔ اس کے بعد جو سب سے قریبی رشتہ تھا اس نے کہا، ہرقل نے یہ ساری باتیں اس کی سوچ بوجھ پر تعداد کرتی ہیں، اس نے کہا کہ اس آدمی کو آگے بیٹھا دیا جائے، اس آدمی کو آگے بیٹھا دیا جائے جو سب سے قریبی ہے اس آدمی کا، اور بقیہ جو اس کے ساتھی ہیں وہ اس کے پیچھے بیٹھا دیا جائے، اگر آپ उनके पीछे जो उनके और साथी थे उनको बैठाया गया। इस तरीके से क्यों बैठाया था उसने रत्न ने, ये उसकी बड़ी अकलमंदी दानिशमंदी थी, क्योंकि आगे चल करके वो ये सवाल करेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ये सारे के सारे तो कुफार और मुशरिकीन हैं, तो सबसे पहले ऐसे आदमी का इंतखाब किया जो आदमी आपका नसब के लिहाज से बड़ा करीबी है, करीबी रिश्तेदार है, करीबी रिश्तेदार होने के लिहाज से वो आपके नसब के बारे में किसी तरह की उल्टी बात नहीं करता, क्योंकि उसका अपना मामला भी हो जाएगा। दूसरी ये उसके अंदर मसलहत थी कि पीछे उनको बैठाया जो उसके साथी थे और इसको आगे बैठाया, उसके बारे में लोगों ने लिखा है कि उसने ये भी कहा कि अगर ये आदमी किसी सवाल का जवाब देने में झूठ बोल जाए तो पीछे वालों की जिम्मेदारी होगी कि वो वहाँ पर बता दें कि यहाँ ये आदमी गलत कह रहा है, हम बिल्कुल सही जवाब चाहते हैं। तो तहकीक के अंदर ये बड़ी अहम चीज़ होती है कि सबसे पहले ये मालूम किया जाए कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। अगर तहकीक में झूठ आदमी कोई बोल दिया और आदमी उसी पर यकीन कर लिया तो मसाइल पैदा हो जाएंगे, तहकीक नहीं हो पाएगी। हिरक जानना चाहता था सही माने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तो उसने ये चाहा कि ऐसा जवाब हमें मिले जिसमें किसी तरह के झूठ कोई मिलावट ना हो। तो उसे तरतीब ये रखी अबू सुफियान को आगे बैठाया और उनके पीछे उनके कौम के लोगों को बैठाया। अगर अबू सुफियान झूठ बोल दे तो पीछे बैठे रहेंगे उनके लिए टोकना आसान हो जाएगा, अगर साथ में हो या एक ही नज़र पड़ रही हो तो अबू सुफियान कौम का सरदार है, सरदार की आँख में आँख मिला करके उसकी किसी बात पर टोकना, या हो सकता है आँखों में इशारा हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ कुछ कहना मत, तो कुछ भी मामला हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती थी। पहले से उसने ये सब तय करके इनको पीछे बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाया। आगे क्या क्या सवाल किए उसने, चंद बातें आज के दर्श में आपके सामने, बकिया बातें इंशाल्लाह कल मुकम्मल की जाएंगी। उसके बाद करीब करने के लिए कहा उसने अबू सुफियान को करीब करने के लिए, फ़काल अदनू मिन्नी, कहा इनको मुझसे करीब कर दो, वक़र्रिबु असहाबहु, उनके साथी को उनसे करीब कर दो, फ़जअलूहुम इंदा ज़हरी, और उनके साथियों को उनके पीठ के पीछे कर दो, ثم قال ترجمانه, फिर उसने अपने मुतर्जिम से अपने ट्रांसलेटर से कहा, قل لهم إني سائل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه, फिर कहा अपने ट्रांसलेटर से कि इस आदमी से इन लोगों से कह दो जो पीछे बैठे हुए जो उसके साथी हैं, इस आदमी से हम सवाल करेंगे उस आदमी के ताल्लुक से जिसने हमारे पास खत लिखा है, अगर ये झूठ बोलेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी तुम फौरन उसको झुठला दो। अबू सुफियान का क्या कहना है उसके बाद देखिए, ये दौरे जाहिलियत की बात है, अभी अबू सुफियान मुसलमान भी नहीं हुए, उस वक्त का मामला, हम उस जमाने को जाहिलियत का ज़माना कहते हैं, लेकिन उस जमाने की कुछ खूबियाँ भी थी, बहुत सारी बुराइयाँ थी, कुछ खूबियाँ भी थी, उसमें से एक खूबी आपके सामने नजर आएगी। कहा ये कि فوالله لولا الحياء من ان يأثر علي كذبا لكذبت عنه, कि अगर मुझे इस बात की शर्मिंदगी ना होती कि हमारे ये साथी आगे चल करके मेरे ताल्लुक से झूठी बात नकल करेंगे और कहेंगे किसी भी मौके पर कि तुमने तो फला मौके पर झूठ कहा था, अगर ये डर मुझे ना होता, इस बात की शर्मिंदगी ना होती, तो मैं ज़रूर झूठ बोल देता। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो सवाल किए गए थे बिल्कुल सही जवाब दिया, झूठ नहीं कहा। क्यों नहीं झूठ कहा? इसलिए कि कभी भी किसी भी मौके पर यही जमात इनमें का कोई भी आदमी ये कह सकता है कि अबू सुफियान तुमने तो तमाम मौके पर झूठ कहा था। ये उस जमाने का आदमी सोचता है कि जमाने को हम जाहिलियत का जमाना कहते हैं। आज तो आदमी उठते बैठते अंदर की मस्जिद में जाने कितने झूठ बोल देता है, उसको उस बात की परवाह नहीं होती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन उस जमाने में मुशरिक है, काफिर है, अभी इस्लाम में दाखिल भी नहीं हुए थे अबू सुफियान, उस वक्त की बात है, और सिर्फ ये डर कि कहीं कोई शख्स मेरे ताल्लुक से ये ना कह दे कि फला मौके पर तुमने झूठ कहा था, सिर्फ इस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने कोई बात झूठी नहीं कही। आगे जो है अब सवाल शुरू होंगे, ثم كان اول ما سالني عنه وان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب, سب سے پہلا سوال جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ یہ بتاؤ اس آدمی کا تمہارے درمیان کیسا نسب ہے، کس خاندان کا آدمی ہے، اس کے خاندان کا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ قریش کے تھے، قریش میں بھی بنی ہاشم یہ قریش کا سب سے اونچا خاندان مانا جاتا ہے اور قریش عربوں میں سب سے اونچا خاندان مانا جاتا ہے. تو کہا ابو سفیان نے، چونکہ وہ بھی رشتے دار قریشی، وہ بھی تھے قریبی رشتے دار تھے، جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے تھے، نسب کے بارے میں کوئی کام تشریح بھی نہیں کر سکتے تھے. صاف کہا کہ وہ فینا نسبی، وہ ہمارے میں بڑے اعلیٰ نسب کے ہیں، بڑے اونچے نسب کا یہ آدمی ہمارے درمیان ہے. آگے چل کر کے بات آئے گی آپ کے سامنے کیا ہدف ہے. بعد میں ہر بات کا تجزیہ کیا، یعنی ہر جواب کا کہ تم نے یہ جواب دیا اور یہ جواب بتاتا ہے کہ وہ آدمی واقعی نبی ہے. وہ آگے چل کر کے یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن میں آپ کے سامنے ہر اس کے ساتھ ہرقل نے کیا اس سے نتیجہ نکالا وہ ساتھ میں بولتا ہوا جاؤں گا. ہرقل نے فوراً بعد میں جب تجزیہ کیا تو کہا کہ ہمیشہ نبی اپنی قوم میں اونچے اور اعلیٰ خاندان میں ہی لے جاتے ہیں. سوال کا مقصد یہی تھا کہ دیکھیں یہ آدمی واقعی نبی ہے یا نہیں ہے. تو پہلے سوال کا جواب ملتے ہی بالکل ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ آدمی جو نبوت کی شرطیں اس کے ذہن میں ہیں اس کے لحاظ سے یہ اس کا مستحق ٹھہرتا ہے کہ اپنے خاندان کا اور اپنی قوم کا سب سے اعلیٰ خاندان کا یہ آدمی ہے. پہلی بات یہ تھی، پہلا سوال یہ تھا. اس کے بعد کا قال فہل قال هذا القول منكم احد قد قبله قلت لا. دوسرا سوال یہ کیا کہ کیا تم سب سے پہلے کسی نے یہ بات تمہاری قوم میں کہی ہے؟ آج یہ آدمی جو کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کی دعوت دیتا ہے اور سچائی کی دعوت دیتا ہے، اچھا عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، یہ دعوت لے کر کے اس سے پہلے بھی کوئی آدمی وہاں اٹھا ہے کہ نہیں اٹھا ہے؟ یہ تو پہلا آدمی ہے جو اس دعوت کو کہہ دیتا ہے. ہرقل نے اس سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پہلے بھی کوئی بات اس طرح کی آئی رہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ آدمی اپنے پہلے والی بات کی اسی کی نقل کر رہا ہے. پہلے بھی ایک آدمی نے یہ بات کہی تھی، اس یہ آدمی بھی اسی کام کو لے کر کے اٹھ گیا ہے. تو اس طرح سے لوگ تو بہت ساری جگہوں پر کرتے رہتے ہیں، ایک آدمی نے کبھی کیا، کبھی دوسرے آدمی نے کیا. جب کبھی کسی نے یہ بات پہلے کہی نہیں تھی اس قوم میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری اس آدمی کے پاس کہیں سے دوسری جگہ سے یا اور مطلب میں کہیں تو اوپر سے یہ بات آ رہی ہے وہی کے ذریعے سے، اور اسی کے لحاظ سے یہ آدمی یہ بات کہہ رہا ہے. اس کے بعد قال فہل کان من آبائہ ملک مطلع، پھر سوال کیا کہ کیا اس کے آبا و اجداد میں سے، خاندان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں. اس کا جواب بھی دیا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہوا ہے. ہرقل نے اس کا تجزیہ کیا، اگر کوئی بادشاہ پہلے گزرا ہوا رہتا تو میں کہتا کہ اپنے گھر والوں کی جو بادشاہت تھی اسی کو واپس لوٹانے کے لیے یہ آدمی کھڑا ہوا ہے. یہاں بھی یہ بات سوچی جا سکتی تھی کہ یہ آدمی جو اٹھ کھڑا ہوا ہے دعوت کو لے کر کے، اس کے ذریعے سے یہ اپنی دکان چمکا کر کے اپنی کھوئی ہوئی بادشاہت کو واپس لینا چاہتا ہے، یہ ہم کہہ سکتے تھے، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی. آگے اس کے بعد سوال کیا قال فاشرف الناس یتبعونه الضعفاء، کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو لوگ اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں وہ قوم کے بڑے لوگ ہیں، اونچی شخصیات ہیں، یا کمزور قسم کے جو لوگ ہیں وہ ایمان قبول کر رہے ہیں؟ یہ سوال کیا تو کہا ابو سفیان نے بل ضعفاء ہم، جو کمزور لوگ ہیں زیادہ وہی ایمان قبول، زیادہ کم کی بات ہے. اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شروع میں جب مکے میں اسلامی دعویٰ شروع ہوئی تھی تو جو کمزور طبقہ تھا وہ زیادہ اسلام قبول کرتا تھا، اور جو بہت ہی متکبر قسم کے لوگ تھے وہ اسلام کی طرف نہیں آتے تھے. بعض اس زمانے کی جو مشہور شخصیات تھیں ابو بکر، عمر، عثمان، اس طرح کے لوگ جو پیسے کے لحاظ سے بھی اپنی شہرت رکھتے تھے، خاص طریقے سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ بھی کہتے، لیکن اس طرح کے لوگوں کی تعداد کم تھی اور کمزور لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی. تو وہی جواب دیا ابو سفیان نے کہ جو معاشرے میں کمزور لوگ ہیں وہی ان کی بات مان کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہیں. بعد میں ڈکل نے کہا اس کے تعلق سے کہ ہر نبی کا ساتھ دینے والے لوگ ایسے ہی رہے ہیں. جتنے بھی پہلے انبیاء گزرے ہیں جو قوم میں ساہوکار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ تو کبھی نہیں آئے, بلکہ ان کو تو اپنی سرداری کی فکر رہتی تھی کہ اگر ہم نے اس کو مان لیا تو ہماری سرداری کا کیا ہوگا, اس لیے وہ بات نہیں مانتے تھے. ہمیشہ ہر نبی کے جو بھی متبع رہے ہیں, اس کے جو ہے راستے پر چلنے والے لوگ رہے ہیں, ایمان لانے والے لوگ رہے ہیں, وہ سب ایسے ہی لوگ رہے ہیں. تو جتنے بھی سوال کیے اس نے, تقریباً ہر سوال کے لحاظ سے رقل کو جو جواب ملا ہے اس سے اس نے یہی اندازہ لگایا کہ جس آدمی نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہے واقعی یہ رسول ہے, نبی ہے. اس کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا. آگے آگے اور بھی سوالات ہیں اس کے جوابات اور بعد میں رقل نے کیا کیا, کیا اس کا معاملہ ہوا, یہ ساری باتیں اپنے آپ میں اہم بھی ہیں, دلچسپ بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ اس نے ہمارے لیے نصیحت کی اور کسی بھی معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے کس طریقے سے کوئی کام کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں, نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں. انشاءاللہ کل کے درس میں